जी, आपके इल्म में है आजकल एक कोरोना वायरस की वबा जो है वो फैली हुई है। जमीन में चंद सवालात हैं। पहला सवाल तो ये है कि लोग आजकल हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में बाज़ अहले इल्म का ये कहना है कि इसके अंदर अल्कोहल होता है, तो ये लगा तो लिया जाए लेकिन नजासत शरई बाहर के बरकरार रहती है। तो ये जो फुकहा का नुक्ता नज़र है कि जो चीज़ हराम है वो नजिस भी होती है, इसको कैसे देखते हैं?
इसकी कोई बुनियाद नहीं है। जो चीज़ें खाने के लिए हराम है, बस वो खाने के लिए हराम है। और रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस बात को वाज़े कर दिया था। आपको मालूम है कि जब आपने देखा कि एक मुर्दार बकरी पड़ी हुई है और लोगों ने उसको छेड़ा ही नहीं है, ये ख्याल करके कि अल्लाह ताला ने इसका गोश्त खाना हराम किया है, तो फरमाया कि तुमने इसकी खाल क्यों उतार नहीं ली और उसको दबागत दे के इस्तेमाल क्यों नहीं किया, इसका खाना ही हराम था। तो जो चीज़ें खाने के लिए हराम हैं, बस वो खाने ही के लिए हराम होंगी। उससे ये इस्तिंबात करना कि ये नजिस या प्लीद हो गई हैं, तो फिर लोगों को शेर की खाल के जानमाज भी नहीं बनाने चाहिए, इसलिए कि वो भी खाने के लिए हराम है। सारे दरिंदों का गोश्त हराम किया गया है, तो मेरे नज़दीक इसकी कोई बुनियाद नहीं है। यानी अगर आप सारी फ़िक्ह का मतलब करें तो ऐसा नहीं कि कुरान मजीद की कोई आयत है या रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई इरशाद है जिस पर इसकी बुनियाद रखी गई है। महज ये बात कह देना कि हर वो चीज़ जो हराम है वो असल में छूने के लिए भी नजस है, ये एक बेबुनियाद बात है।
इसी तरह से जी, ये जो वायरस फैला है, कहा जाता है कि ये शायद कोई दरिंदों के खाने से या उनके गोश्त से या उनके साथ मिलाप से फैला है। तो सवाल ये पूछा गया है कि दीन ने जो हमें दरिंदगी से दूर तरीबात खाने की तरफ रागिब किया है, तो क्या उसमें भी यही पहलू है कि हम इन बड़ी बीमारियों से दूर रहें?
ये दीन का मौजू ही नहीं है। बीमारियां कैसे पैदा होती हैं, उनसे दूर रहने के लिए क्या एहतियातें करनी चाहिए, ये तिब का मौजू है, ये दीन का मौजू नहीं है। और दरिंदों का गोश्त खाने से इस वजह से नहीं रोका गया। आप अगर तारीख़ का मुताला करें तो जो जायज़ जानवर हैं, हलाल जानवर हैं, उनसे बहुत से वायरस फैले। परिंदे तो सारे ही कमोबेश एक दो को छोड़कर हलाल हैं, उनसे बहुत से वायरस वजूद में आए हैं। तो इसलिए ये कोई इस्तदलाल नहीं है। अपने दीन को जैसे कि वो है उसी तरह समझना भी चाहिए और उसी तरह पेश भी करना चाहिए। हमारे दीन में जो हुरमतें हैं उनकी बुनियाद ये है कि ये खाने के लिए तैयब नहीं है जानवर। तो दरिंदों का गोश्त, ये नहीं कि कोई दरिंदे नजस हैं, दरिंदों का गोश्त खाना ममनू करार दिया गया है। इंसान चूंकि दो चीज़ों का मजमूआ है, उसके अंदर उसकी खिलकत के लिहाज से जो बशरी वजूद उसे दिया गया है वो असल में जानवरों ही का वजूद है, हैवानी वजूद है। और उसके अंदर जो शख्सियत है वो अगर ताबीर मुस्तार ले लीजिए तो एक रूहानी शख्सियत है, वो आसमानी है, अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है। उस शख्सियत के तकाजे और इस जिस्मानी वजूद के तकाजे बाज़ औक़ात मुतज़ाहम हो जाते हैं। उसमें यह ताकीद की गई है कि आप उसे कमज़ोर करें, तो अल्लाह ताला ने यह रहनुमाई फरमाई है कि आप जानवर जिनका गोश्त खाएँ वो बहीमतुल अनाम होने चाहिए, यानी वो नरम जानवर होने चाहिए जो खाने के लिए ही अल्लाह ने पैदा किए हैं, दरिंदों का गोश्त नहीं खाना चाहिए। तो ये अखलाकी पहलू है जिसको सामने रखा गया है, ये कोई तिब्बी पहलू नहीं है। यानी इंसान के अखलाकी वजूद की तथहीर, इंसान के अखलाकी वजूद की पाकिजगी, ये तय्यबात को खाने से मुस्तहकम होती, और ये इस तरह के बहाइम को खाने के नतीजे में इस पर असर पड़ता है। जाहिर है कि ये असर उस तरह का नहीं है कि इधर आपने खाया और उधर नमूदार हो गया, तो इसको अल्लाह ताला ने बुनियाद बनाया है। चुनांचे आप सारी जितनी चीज़ें हैं उनको देखें, मसलन खून पीने को हराम करार दे दिया गया, खून नहीं निकला तो मैता हो गया, मुर्दार हो गया, उसको खाने से। इसी तरह से एक जानवर है उसके साथ एक अकायदी निजासत वाबस्ता हो गई है, अल्लाह के सिवा किसी के नाम पर ज़बह कर दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें जितनी हैं वो अखलाकी या अकीदे की चीज़ें हैं, उनका ताल्लुक तिब्बी मालूमात से नहीं है, ना इस बुनियाद पर कोई हुरमत की गई है। मैंने अपनी किताब में मीज़ान में जिसको पढ़ा रहा हूँ खुरोनोश के बाब में ये बता दिया है कि ये तय्यबात और खबाइस का फ़र्क है जिसकी बुनियाद पर हुरमत हिल्लत कायम की गई, जानवरों में भी और इनके अलावा बाकी अशिया में भी। शराब भी इसीलिए ममनू है कि वह इंसान के लिए, या नशे की चीज़ें आप कह लीजिए कि वह इंसान की अक्ल को खप कर देती है, तो वो भी अखलाकी पहलू है। चुनांचे देखिए कुरान मजीद ने खुद कहा है ये बात कि इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़िहिमा, तो बाज़ औक़ात नफ़े के मुकाबले में ज़रर नहीं कहा, इस्म कहा है। तो अखलाकी पहलू है जो दीन का मौजू है। दीन के पूरे कॉन्टेंट का अगर आप मुताला करें तो वो तीन चीज़ों का नाम है। इबादात के बाद यानी बदन की तहारत पेश नज़र रहनी चाहिए, खुरोनोश की खाने पीने की चीज़ों की तहारत, वो क्या है, طیبات کھائے جائیں گے، خبائش سے اجتناب کیا جائے گا، اخلاق کی طہارت، اسی کو سامنے رکھ کر تمام احکام دیے جاتے ہیں۔ طبی معاملات کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے لیے آپ طبیبوں کے پاس جائیے، آپ سائنسی تحقیقات کیجئے، آپ اس سے بچنے کے طریقے سوچئے، اس کو مذہبی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔
اچھا ہم سب اس ہنگامی صورتحال میں جو اس وائرس کے نتیجے میں پیدا ہوئی، بعض جو دینی تقاضے یا دینی ہدایات ہیں ان کو بھی انتظامی امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ ریویو کیا جائے، مثلا حج عمرے سے اجتناب کیا جائے، جمعے کی نماز ہے یا مذہبی اجتماعات اور ہوتے ہیں، یہاں تک ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ رمضان ابھی آنے والا ہے، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان میں چونکہ امیونٹی لیول کم ہو جاتا ہے روزے میں، تو وہ اصول سمجھنا چاہ رہے ہیں ہم کہ جب کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے اور دین کے جو تقاضے ہیں تو اس وقت کیسے بروئے کار لائے جائیں گے۔
ہر وہ چیز جو انسانی جان کے لیے خطرے کا باعث بن رہی ہو تو اس میں یہ تمام چیزیں دوسری صورت میں ادا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ یعنی آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ گھر میں پڑھ لیں، کیونکہ مسجد میں جانے کے نتیجے میں آپ سے دوسروں کو اور دوسروں سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے زمانے میں یہ مشقت پیش آ گئی کہ شدید بارش ہو رہی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اذان میں یہ اعلان کرا دیا جاتا تھا کہ صلوا رحالکم، آپ اپنے گھروں ہی میں نماز ادا کر لیں۔ اسی طرح سے اگر کسی آدمی نے کوئی ایسی چیز کھائی ہوئی ہے جس سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں کھا کے، جیسے پیاز کے معاملے میں کہا، لہسن کے معاملے میں، آپ ہماری مسجد میں نہ آئیں، تو اس سے بھی مقصود یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنیں۔ تو ایک تو عام اذیت ہے، اس میں تو چلیے آپ سے کہا جائے گا کلی کر کے آئیے یا دانت صاف کر کے آئیے، لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ خطرناک معاملہ پیدا ہو گیا، تو اس میں جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، مثلاً مسجدوں میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے یا حرم میں پابندی لگا دی گئی، یہ بالکل ٹھیک ہے اور دین کی روح کے بالکل مطابق ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ہر ایسے موقع کے اوپر آپ عبادت کی وہ صورتیں اختیار کر لیں کہ جو آپ گھر میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں، اللہ کا زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ آپ عمرے کا ارادہ کر رہے تھے، اللہ ہی کو یاد کرنے کے لیے کر رہے تھے، تو اللہ کے یاد کی وہ صورتیں جو گھر میں موجود ہیں ان کو آپ اختیار کریں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، آپ اللہ کا ذکر کریں، آپ تسبیحات کریں، تو اللہ کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے اور بہت سے طریقے موجود ہیں، یہ سب دین کی ہدایت کے بالکل مطابق ہے۔ یعنی اگر انسانی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے تو ہمارے دین میں یہ تقاضا نہیں کیا گیا کہ آپ عبادات میں کود پڑیں۔ عبادات میں تو اصول یہ ہے کہ خود کوئی مشقت پیش آ جائے، یعنی یہ اضطرار کا اصول نہیں ہے، مشقت پیش آ جائے تو دوسری صورت میں آپ چلے جاتے ہیں۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے بارے میں قصر کی اجازت دے دی گئی، جمع کی اجازت دے دی گئی، اسی طرح سے اگر کوئی خطرے کا موقع ہے تو فرجالن رکبانا، آپ چلتے ہوئے پڑھ لیں، آپ سواری کے اوپر پڑھ لیں، تو وہ صورتیں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہی دین کا مزاج ہے۔ میں نے اس طرف بھی بارہ توجہ دلائی ہے کہ جو حرام ہیں چیزیں ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ آپ کسی اضطرار میں مبتلا ہوں، یعنی جان پر بنائے، وہ تب جائز ہوتی ہیں۔ عبادات میں آپ جو رخصت لیتے ہیں تو اس کی بنیاد عسر ہے، اور یہ بات خود روزے پر گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے۔ تو اگر روزے کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، حج و عمرہ کے معاملے میں ایسی کوئی چیز پیش آئے گی تو اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ آپ دوسری صورت میں چلے جائیں گے۔
جی، جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کرونا وائرس سے، تو اس میں دو رویے ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ اس کو خدا کی آزمائش قرار دے کے لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی طرف مائل کر رہے ہیں، اور جو غیر مذہبی لوگ ہیں وہ اس کا سائنسی طور پہ ایجاد، اس کا جو کیور ہے اس کو تلاش کرنے میں محنت صرف کر رہے ہیں۔ تو اس موقع کے اوپر جب اس طرح کی کوئی آزمائش آتی ہے، رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی لوگوں کو ڈرا کے اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے یا کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا جو حل ہے اس کو تلاش کیا جائے، چونکہ یہ بیماری بھی انسانوں نے پیدا کی ہے اور اس کا حل بھی انسانوں نے تلاش کرنا ہے؟
دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ دیکھیے، ایک بندہ مومن تو اصل میں ان دونوں ہی کو ہاتھ میں لے کے چلتا ہے۔ مجھے انفرادی طور پر جب تکلیف آتی ہے تو میرے مذہب نے مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ مجھے اس کی تدبیر تلاش کرنی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کو کوئی تکلیف ہو، بیماری ہو، تو دور دراز دیہات کے لوگ بھی اپنے مریض کو چارپائیوں پر اٹھا کر ہسپتال تلاش کرتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو بھی اسی طرح اس طرح کا علاج دریافت کرنے میں اپنا کام کرنا چاہیے، اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جو چیزیں دریافت ہو جائیں ان کو ایک تدبیر کے طور پر اختیار کرنا چاہیے۔ یہ چیز خود ہمارے مذہب کی سکھائی ہوئی ہے، یعنی ہم کسی ایسے مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں کہ جو کوئی جادو منتر کی قسم کی چیزیں سکھاتا ہو. مجھے نہیں معلوم کہ جو لوگ اس معاملے میں اپنا نقطہ نظر مذہب پر تنقید میں بیان کرتے ہیں انہوں نے یہ چیز کہاں سے سنی اور پڑھی ہے. قرآن مجید، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ سب اس سے بالکل خالی ہیں. یعنی ہم تو بالکل سائنسی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں. جب بھی کوئی تکلیف آئے گی، مصیبت آئے گی یا دنیا میں کوئی معاملہ ہوگا تو سب سے پہلے جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں گے اور تدبیر کریں گے، بلکہ یہ تدبیریں مقدماً کریں گے. یعنی یہ ہمارا مذہب ہے جس نے ہمیں تعلیم دی. آپ سورہ یوسف میں دیکھیے کہ وہاں یہ ہدایت کی گئی کہ ایک قحط آنے والا ہے، ابھی آنے والا ہے، تو اس کے لیے خواب دکھایا گیا کہ یہ اہتمام کرنا ہے. خدا کے ایک پیغمبر نے وہ تدبیر دی، غلہ محفوظ کیا گیا. یہ جتنا کام ہے اس میں کوئی دعا نہیں کی گئی محض، یا کوئی جنتر منتر نہیں کیا گیا، کوئی جادو نہیں کیا گیا، بلکہ وہ تدابیر بتائی گئی ہیں کہ یہ کرنی ہے. تو یہ تدابیر جو ہیں یہ ہمارے مذہبی علم کا حصہ ہے، ہمارے مذہبی شعور کا حصہ ہے. ہمیں کہیں یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ ایک طرف اگر لوگ علاج کر رہے ہوں تو تم بیٹھ کے اطمینان کے ساتھ کوئی منتر پڑھ لینا. یہ ہمارے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو پہلی چیز یہ. دوسرے یہ کہ ہم بہرحال چونکہ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی ہستی کے طور پر مانتے ہیں کہ جو فلسفیوں کا محرک اول نہیں ہے، محض ایک ہے ہی قیوم ہستی ہے، زندہ اور بیدار ہستی ہے، اس کو اونگ نہیں آتی، وہ ہمارے ساتھ متعلق ہے. اور اس کے بارے میں بھی جس طرح ہمیں سورہ یوسف میں یہ بتایا گیا ہے کہ آنے والی چیز کے لیے بھی اس طرح تدبیریں کرو، یعنی منصوبہ بندی کرو، کیونکہ یہ دنیا اسی اصول پر بنائی گئی ہے. تو اسی طریقے سے یہ سبق بھی ہمیں دیا گیا ہے کہ ایک ملاح کی کشتی کے معاملے میں بھی ہمارا پروردگار براہ راست دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو بچانا ہے یا کیا کرنا ہے. تو اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو ہم اپنے رب سے دعائیں بھی کرتے ہیں، وہ عام حالات میں بھی کرتے ہیں، بھائی زکام ہو جائے تو اس میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، کھانسی آ جائے تو اس میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن علاج کر کے کر رہے ہوتے ہیں. یہی تعلیم ہمیں دی گئی ہے، یعنی پوری طرح ہم علاج کرتے ہیں. اور پھر یہ جو اس طرح بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس کے بھی دونوں پہلو ہیں. یعنی ایک اس کا وہ سائنسی پہلو ہے کہ یہ کن اسباب سے آئی ہے، ان اسباب کو پیدا کرنے میں میرا آپ کا کیا دخل ہے، غلطی کہاں ہوئی ہے. تو اس میں بھی ہمارا رویہ بالکل یہی ہوتا ہے کہ ہم اس غلطی کو تلاش کریں گے، اس کا ازالہ کرنے کی صحیح کریں گے. لیکن دوسری جانب ہمیں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اس مالک کی طرف سے ہوتا ہے، اس کے اذن سے ہوتا ہے. تو اس لیے ہم اس کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوں گے، اس کے سامنے بھی گڑگڑائیں گے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ وہ کیوں ہونے دیتا ہے، یعنی وہ ہماری غلطیوں کے باوجود، کوتاہیوں کے باوجود اس پر قدرت رکھتا ہے کہ اس کو روک دے. وہ اس کائنات کا خالق ہے، لیکن اس نے ہمیں اپنی کتاب میں یہ تعلیم دی ہے کہ یہ میرے نظر ہوتے ہیں. یہ بات میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ عذاب کا دروازہ تو رسول اللہ کے بعد بند ہو گیا، لیکن نظر، نظر کا مطلب کیا ہے؟ تنبیہات. یعنی کبھی موت کو جمع کر کے، کبھی زلزلے سے، کبھی طوفان سے خدا تنبیہ کرتا ہے. اور وہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا پھر جب وہ چیز آ جاتی ہے. تو ان دونوں چیزوں کے حسین امتزاج سے ایک بندہ مومن کی شخصیت پیدا ہوتی ہے. تو یہ شخصیت ہے جس کو ہمہ وقت ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے، یعنی تدبیر، علم، اس کا صحیح شعور. اس میں ہم نہ توہمات میں مبتلا ہوں گے، نہ اس کا شکار ہوں گے، نہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایک جانب علاج کرنے والا معالج ہے، تم جا کے دعا کرنا شروع کر دو. نہیں، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم علاج کرو، علاج کو دریافت کرو. تمہیں بھی اسی طریقے سے انسانیت کی خدمت کے لیے سرگرم ہونا چاہیے جس طرح کے ہونے کا حق ہے، لیکن دوسری طرف اپنی تمام تدبیروں کی کامیابی کے لیے اپنے رب کے سامنے دعا کرو. یہ جو تنبیہات ہیں یہ ہر پہلو سے ہیں. یہ ہمیں ہمارے گناہوں کی طرف بھی متوجہ کرتی ہیں، یہ خدا سے بیگانگی کے معاملے میں بھی ہمیں بیدار کرتی ہیں. اس وقت بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس وبا نے ہم مسلمانوں کو خدا یاد کرایا ہے، باقی دنیا کو بھی کرایا ہے. یعنی باقی دنیا بھی اب دعائیں کرنے لگ گئی ہے، یاد کرایا ہے. تو یہ وہ تنبیہ کا پہلو ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس میں موجود ہوتا ہے. لیکن اللہ نے یہ دنیا بنائی اس طریقے سے ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ خدا کی تنبیہ ہے تو اب ہم اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں. ہمیں وہ سب کام کرنے ہیں جو اس سے بچاؤ کے ہیں. اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو اللہ کے قانون کے مطابق یہ تنبیہ پھر ایک بہت بڑی سزا بن جائے گی. اس لیے کہ جو دنیا میں ہمیں علم دیا گیا ہے، عقل دی گئی ہے، اس کا استعمال نہ کرنا بھی بڑے برے نتائج کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے، اور یہی ایک صحیح متوازن تعلیم ہے. باقی یہ کہ اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا اس اصول پر بنی ہے کہ اس میں بیٹھ کے ایک طرف لوگ علاج کریں اور کسی مرض کی دوا تلاش کریں اور دوسری طرف کچھ لوگ منتر پڑھتے رہیں، تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اور نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دعائیں اور یہ تدبیریں اور یہ سب چیزیں یہ اپنی ذات میں مؤثر ہیں، ہمارا رب مؤثر کرے گا یہ مؤثر ہو جائیں گی. وہ مؤثر نہیں ہونے دے گا تو بڑی سے بڑی تدبیر بھی بے بسی میں چلی جائے گی.
بہت شکریہ، ہم سے بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا. ایک اور پہلو جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور سائنسی ایجادات کا دور ہے، اور انسانیت نے وہ ترقی کی جو منتہا ہے یا منہاج ہے اس کو حاصل کیا ہے، اور اسی زام میں ہمیں بعض فلسفے اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں. بلکہ یہاں تک بھی کچھ عرصہ پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ سائنس شاید اس پہ بھی قدرت پالے کہ موت کو بھی شکست دے دے. تو یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ تنبیہات ہیں اور عالمی سطح پر جب آتی ہیں، تو آپ کو یہ جو تنبیہ کرونا وائرس کی صورت میں آئی ہے اور اس سے جو ایک عالمی منظرنامہ بنا ہے، ملک بند ہو رہے ہیں اور لوگوں کے ہجوم جمع ہیں اور پریشان ہیں، یہ کیا دکھاتا کیا ہے انسانیت کو کہ یہ کہ تمہارے جو یہ مطلب فلسفے اس زمن میں جاری تھے، ان کو کیا خدا کوئی تنبیہ کے ذریعے شکست دینا چاہتے ہیں؟
نہیں، دیکھیے تنبیہ ہوتی اس لیے ہے، توجہ دلائی ہے، شکست اور فتح کی نفسیات سے نکلنا چاہیے. جس کو نظر یا تنبیہ کہا ہے قرآن مجید نے، اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ انسان غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے. انسان بعض اوقات بہت معمول کی قریب کی چیزوں کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا. میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ سائنس کی جو ایجادات ہیں یہ انسانیت کی بڑی خدمت ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں سفر میں کیا سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں، ابلاغ میں کیا سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں، انسانوں کو اور کیا کیا نعمتیں ملی ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی طرح اس دنیا کو، کائنات کو سمجھنے میں بھی سائنس نے بڑی ترقی کی ہے. یعنی یہ دنیا وجود میں کیسے آئی ہے، یہ بگ بینگ کیا تھا، یہ کائنات کس طرح پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس میں اجرام فلکی کیسے وجود میں آتے ہیں، بہت سے حقائق انسان نے جان لیے. لیکن وہ بنیادی مسئلہ جو اس کائنات میں انسان کے لیے سب سے بڑا پرابلم رہا ہے ہمیشہ، وہ کیا ہے؟ مادے کا وجود میں آنا، مادے سے حیات کا پیدا ہونا، حیات میں شعور آ جانا، اس میں تو ایک قدم بھی نہیں بڑھایا گیا. تو اس وجہ سے سائنس کو اس وقت کوئی بات کہنے کا یارہ ہونا چاہیے جب وہ اس طرف کوئی قدم بڑھائے گی. ایک قدم بھی نہیں بڑھایا گیا اس معاملے میں، بلکہ آثار بھی نہیں ہے کہ ادھر کوئی قدم بڑھ سکتا ہے. یعنی ابھی دور دور تک اس کے کوئی آثار نہیں ہیں. تو اس وجہ سے اس طرح کے موقع پر آپ کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے. جو آپ کی خوبیاں ہیں وہ بہت غیر معمولی ہیں، جو آپ کے کمالات ہیں یا آپ کے کرشمے ہیں بہت غیر معمولی ہیں، لیکن کائنات کے معمے کو حل کرنے کے معاملے میں تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا. تو اس لیے ایاز قدر خود بشناس پر اپنے اندر رہنا چاہیے. انسان کی غلطی کیا ہے، یعنی اس کو وہ جو کہتے ہیں نا محاورے میں کہ ہلدی کی گانٹ مل گئی، آپ نے پنساری کی دکان کھول لی. تو یہ ہلدی کی گانٹ ہوتا ہے ہمارا علم، ہماری دولت، ہمارا عز و جاہ، ہمارا اقتدار. تو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً عام انسانوں کو بھی، آپ دیکھیں کیسے متکبر لوگ ہوتے ہیں چودھریوں میں، بڑوں میں، سیاستدانوں میں، لیڈروں میں، تو ان کو بھی جھنجھوڑتا رہتا ہے. تو اس طرح بحثیت مجموعی بھی بعض اوقات پوری انسانیت کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ، یہ اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ یہ وائرس جب وجود میں آیا تھا تو اس کے شیو کو وہی روک دیتا، لیکن وہ ہو رہا ہے تاکہ انسانوں کو توجہ ہو اس جانب کہ وہ کتنے بے بس ہیں اور کتنے خدا کی اس کائنات کے اندر، یعنی ایک غیر مرئی چیز گویا تمام انسانوں کو ایسے پینک میں مبتلا کر گئی ہے کہ جس کا کوئی علاج ہی بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا ان کی. یعنی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی ہیں اس میں. تو یہ نظر ہیں، تنبیہات ہیں، یعنی انسان کو جھنجھوڑنے اور توجہ دلانے کی چیز ہے.
جی جاوید صاحب، اسی پر ایک فالو اپ سوال تھا. تو آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ تنبیہ کی کا موقع ہے، لیکن جو ہم ہسٹری میں اگر دیکھیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی جب مصیبتیں آتی ہیں اس کے نتیجے میں انسان کی جو تخلیقی صلاحیت ہے اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی اس کو ہوتا ہے کہ آئندہ ایسا ہو تو میں کس طرح کروں گا. اور اس کے نتیجے میں بہت زبردست قسم کی پروگرس ہوتی ہے. تو ہم اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں, مطلب ابھی تو آبویسلی ہم اس سے گزر رہے ہیں, اس میں صحت اور جان کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے, لیکن اس طرح کے جب بھی مواقع آتے ہیں اس کے بعد ساری دنیا کے جو برینز ہوتے ہیں وہ مل کے بیٹھتے ہیں اور ان چیزوں کا حل نکالتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
یہ میں تو اس کو دونوں پہلوؤں سے تنبیہ سمجھتا ہوں, یعنی یہ اس لحاظ سے بھی تنبیہ ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے اور خدا کے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرے, اور اس لحاظ سے بھی تنبیہ ہے کہ یہ دنیا اس طرح نہیں بنائی گئی کہ تم نے ترقی کر لی تو اب سو جاؤ, یعنی اس میں ہر لحظے ایک چیلنج موجود ہے. تو اس وجہ سے یہ علم کے لیے بھی گویا ایک تنبیہ بن جاتی ہے. اس کے نتیجے میں انسان بیدار ہوتا ہے, نئے حل سوچتا ہے, نئی راہیں تلاش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا اگر اس طرح کی نہ بنائی ہوتی, جہاز وہاز بنا کے ہی آپ کو پیدا کر دیا ہوتا, تو انسان کے کمالات کا اس طرح ظہور نہ ہوتا. تو یہ دونوں پہلوؤں سے تنبیہ بن جاتی ہے.